السلام علیکم، یہ پارٹ 5 ہے، کتاب داستان مجاہد۔ یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، آواز پرویز احمد خان، مصنف نسیم حجازی۔ دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5۔ ایک طرف خدا وند کریم تمہارے جذبہ جہاد اور دوسری طرف دنیا تمہاری غیرت کا امتحان لینا چاہتی ہے، کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ بوڑھے اور جوان فلک شگاف نالوں سے کمسن مجاہد کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ نعیم نے بوڑھے استاد کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابن عامر نے دوبارہ اٹھ کر مختصر سی تقریر کے بعد بھرتی کے لیے نام پیش کرنے والوں کو ضروری ہدایات دیں اور یہ جلسہ برخاست ہوا۔ رات کے وقت محمد بن قاسم کے ہاں ابن عامر، سعید، نعیم اور شہر کے چند معززین دن کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ نعیم اس دن نہ صرف بصرہ کے نوجوانوں کا اپنا گرویدہ بنا چکا تھا بلکہ عمر رسیدہ لوگ بھی اس کی جرت کی داد دے رہے تھے۔ ابن عامر اپنے ہونہار شاگرد کو اچھی طرح جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کے دل میں خطرناک سے خطرناک حادثات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کا جوہر بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن آج جو کچھ نعیم نے کیا وہ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ سعید کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بار بار نوجوان بھانجی کی طرف دیکھتا اور ہر بار اس کے منہ سے نعیم کے لیے ترازی عمر کی دوائیں نکلتی۔ تقریر کے بعد اس نے نعیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا تھا اور مکتب میں اس کی اشد ضرورت کے باوجود ابن عامر اسے لشکر کا ساتھ دینے کی اجازت دے چکا تھا۔ بذات خود ابن عامر کے نحیف بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ تھی، تاہم اس نے اپنے ہونہار شاگرد محمد بن قاسم اور نعیم کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی اور یک زبان ہو کر کہا، مدرسہ میں آپ کی خدمات کی زیادہ ضرورت ہے۔ اہل بصرہ سعید کو بھی روکنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے ہر اول کی قیادت کے لیے ایک تجربہ کار جنرل کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ نعیم کو ہر لمحہ ایک منزل سے قریب اور ایک منزل سے دور لے جا رہا تھا، وہ سر جھکائے حاضرین مجلس کی گفتگو سن رہا تھا۔ ابن عامر حسب عادت کرون اعلیٰ میں کفر و اسلام کی زبردست جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ کسی نے باہر سے دستک دی، محمد بن قاسم کے غلام نے دروازہ کھولا۔ ایک عمر رسید عرب جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی ایک ہاتھ میں گچڑی اٹھائے اور دوسرے میں اسا تھامے داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات ظاہر کر رہے تھے، وہ کسی زمانے میں تلواروں اور نیزوں سے کھیل چکا ہے۔ ابن عامر اسے پہچان کر اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اسے مضافہ کیا۔ بوڑھوں نے کمزور آواز میں کہا، میں مکتب میں آپ کو تلاش کرتا رہا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، بیٹھیے۔ بوڑھا ابن عامر کے قریب بیٹھ گیا۔ ابن عامر نے کہا، بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی، کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ بوڑھے نے کہا، مجھے آج کسی نے مسجد کے واقعات بتائے تھے، میں اس نوجوان کا متلاشی ہوں جس کی ہمت کے گیت آج بصرہ کے بچے اور بوڑھے سب گا رہے ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ عبد الرحمان کا بیٹا ہے، عبد الرحمان کا باپ میرا بہترین دوست تھا، اگر آپ کو وہ لڑکا ملے تو میری طرف سے اسے یہ چند چیزیں پیش کر دیں۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر گڈڑی کھولی اور کہا، پرسوں ترکستان سے خبر آئی تھی کہ عبیدہ شہید ہو چکا ہے۔ عبیدہ کون، آپ کا پوتا؟ ابن عامر نے سوال کیا۔ ہاں وہی، گھر پر اس کی یہ تلوار اور زرہ فالتو پڑی تھی، اب میرے گھرانے میں ان چیزوں کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی مجاہد کی نظر کر دی جائے۔ ابن عامر نے نعیم کی طرف دیکھا، وہ اس کا مطلب سمجھ کر اٹھا اور بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کی قدر شناسی کا ممنون ہوں، اگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کے اس تحفے کا بہترین استعمال کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آدھی رات کے قریب یہ مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ نعیم نے اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہا لیکن محمد بن قاسم نے اسے روک لیا۔ محمد بن قاسم کے اصرار پر سعید نے نعیم کو وہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ ابن عامر اور سعید کو رخصت کرنے کے لیے نعیم اور محمد بن قاسم گھر سے باہر نکلے اور کچھ دور ان کے ساتھ گئے۔ سعید کو ابھی تک نعیم کے ساتھ گھر کے متعلق کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. اس نے چلتے چلتے رک کر سوال کیا، نعیم گھر پر خیریت ہے؟ ہاں مامو جان وہ تمام بخیریت ہے. امی جان، نعیم آگے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے خط نکالنے کے خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن کچھ سوچ کر خالی ہاتھ جیب سے نکال لیا. ہاں ہمشیرہ کیا کہتی تھی؟ وہ آپ کو سلام کہتی تھی مامو جان. باقی رات نعیم نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی. صبح سے کچھ دیر پہلے آنکھ لگ گئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ بستی کے نخلستان کی دل فریب فضاؤں میں محبت کے نغمے بیدار کرنے والی محبوبہ سے کوسوں دور سندھ کے وسیع میدانوں میں جنگ کے بھیانک مناظر کے سامنے کھڑا ہے. اگلے دن نعیم فوج کے ایک سالار کی حیثیت سے روانہ ہو گیا. وہ ہر قدم پر آرزوؤں کی پرانی بستی کو رونتا اور امنگوں کی نئی دنیا بیدار کرتا آگے بڑھ رہا تھا. شام سے کچھ دیر پہلے یہ لشکر ایک اونچے ٹیلے پر سے گزر رہا تھا. اس مقام سے وہ نخلستان جس کی چھاؤں میں وہ زندگی کے بہترین سانس لے چکا تھا نظر آنے لگا. اس کی جوان اور معصوم امیدوں کی بستی راستے سے فقط دو کوس کے فاصلے پر ایک طرف کو تھی. جی میں آیا کہ گھوڑے کو سر پر چھوڑ کر ایک بار صحرائی حور سے چند الوداعی باتیں کہہ سنائے، لیکن مجاہد کا ضمیر ان لطیف خیالات پر غالب آیا. اس نے جیب سے خط نکالا، پڑھا اور پھر جیب میں ڈال لیا. گھر میں عبداللہ اور نعیم کی آخری گفتگو سن لینے کے بعد عذرا کی خوشی کا اندازہ کرنا ذرا مشکل تھا. اس کی روح مسرت کے ساتھ میں آسمان پر رقص کر رہی تھی. ساری رات جاگنے کے باوجود اس کا چہرہ معمول سے زیادہ بشاش تھا. مایوسی کی آگ میں جلنے کے بعد نخل امید کا یک یک سر سبز ہو جانا قدرت کا سب سے بڑا احسان تھا. اگر آج عبداللہ کے احسان کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، اور اگر اس مسرت میں کوئی خیال رکھنا اندازی کر رہا تھا تو یہ تھا کہ خوشی عبداللہ کی شرمندہ احسان تھی. وہ سوچتی تھی کہ عبداللہ کی احسان فقط نعیم کے لیے نہ تھا بلکہ ان دونوں کے لیے تھا. اس کی محبت کس قدر بے لوس تھی، اس کے دل کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا. کاش وہ اسے یہ صدمہ نہ پہنچاتی، کاش اسے نعیم سے اس قدر محبت نہ ہوتی اور وہ عبداللہ کا دل نہ توڑتی. ایسے خیالات سے اچھلتا ہوا دل بیٹھ جاتا، لیکن دل کے ساز پر غم کی ہلکی ہلکی تانے مسرت کے راگ کے زیرو بم میں دب کر رہ جاتی. عذرا کا خیال تھا کہ نعیم شام سے پہلے واپس آ جائے گا. اس نے انتظار کا دن بڑی مشکل سے کاٹا. شام ہوئی لیکن نعیم واپس نہ آیا. جب شام کا دھندل کا شب کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگا اور آسمان کی رویہ سیاہ پر تاروں کے مودی جگمگانے لگے، عذرا کی بے چینی بڑھ گئی. آدھی رات گزر گئی تو عذرا شب غم کو صبح امید کا سہارا دے کر کروٹیں لیتی ہوئی سو گئی. دوسرا دن اسے زیادہ بے چینی سے گزرا اور آنے والی رات گزشتہ رات سے زیادہ طویل نظر آئی. صبح گزری شام آئی لیکن نہیں واپس نہ آیا. شام کے وقت عذرا گھر سے نکلی اور کچھ فاصلے پر ایک ٹیرے پر چڑھ کر نعیم کی راہ دیکھنے لگی. بصرہ کے راستے پر ہر بار تھوڑی بہت گرد اڑنے پر نعیم کی آمد کا شک ہوتا، لیکن ہر بار یہ وہم غلط ثابت ہونے پر وہ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ جاتی. اونٹوں اور گھوڑوں پر کئی سوار گزرے، ہر سوار دور سے اسے نعیم نظر آتا لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی. شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چرواہے اپنے گھروں کو واپس آ رہے تھے، درختوں پر چہچہانے والے پرندے اپنے ہم جنسوں کو شب کی آمد کا پیغام سنا رہے تھے. عذرا گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی. مڑ کر دیکھا تو عبداللہ آ رہا تھا. عذرا نے حیا اور ندامت سے آنکھیں جھکا لی. عبداللہ چند قدم آگے بڑھا اور بولا، عذرا آپ گھر چلو، فکر نہ کرو، وہ جلد آ جائے گا. بصرہ میں کئی بڑے آدمی اس کے دوست تھے، کسی نے اسے زبردستی روک لیا ہوگا. عذرا کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل دی. اگلے دن بصرہ سے ایک آدمی آیا اور اس کی زبانی معلوم ہوا کہ نعیم سندھ کی طرف روانہ ہو چکا ہے. یہ خبر موصول ہونے پر صابرہ، عبداللہ اور عذرا کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوئے. صابرہ اور عبداللہ کو شک گزرا کہ اس کی خودداری نے بھائی کا احسان مند ہونا گوارا نہیں کیا. عذرا کے شکوک ان سے مختلف تھے. عبداللہ کی الفاظ کے بصرہ میں کئی بڑے بڑے آدمی اس کے دوست تھے، کسی نے زبردستی روک لیا ہوگا، اس کے دل پر گہرا اثر پیدا کر چکے تھے. وہ بار بار اپنے دل سے یہ کہتی، نعیم کے حسن اور بہادری کی شہرت نے بڑے بڑے آدمیوں کو اس کو گرویدہ بنا لیا ہوگا، اس سے تعلقات پیدا کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے ہوں گے. بصرہ میں شاید ہزاروں حسین اور عالی نسب لڑکیاں اس پر فدا ہوں گی، آخر مجھ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو اسے کسی اور کا ہو جانے سے منع کر سکتی ہے؟ اگر اسے ضرور جہاز پر جانا تھا تو مجھ سے مل کر کیوں نہ گیا؟ آخر گھر میں کون تھا جو اسے اس کا ایک خیر سے روکتا؟ شاید بستی میں اس کے پریشان رہنے کی وجہ میں نہ تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ رشتہ محبت جوڑ چکا ہو، لیکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نعیم میرا نعیم ایسا نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اگر دے بھی دے تو مجھے گلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس زمانے میں دیبل سندھ کا ایک مشہور شہر تھا، سندھ کے راجا کو شہر کی چار دیواری پر اتنا بھروسہ تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی بے شمار افواج کے ساتھ شہر کے اندر پناہ گزین ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر کے منجینکو سے پتھر برسانے شروع کیے، لیکن کئی دن کی سخت محنت کے باوجود مسلمان شہر پناہ توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر ایک دن ایک بھاری پتھر بدھ کے ایک مندر پر آ گرا اور اس کا سنہری گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بدھ کا ایک قدیم مجسمہ چکنا چور ہو گیا۔ اس بدھ کے ٹور جانے کو راجا داہر اپنے لیے برا شگون خیال کرتے ہوئے بدحواس ہو گیا اور رات کے وقت اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکلا اور برہن آباد پہنچ کر دم لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف بڑھا، نیرون کے باشندوں نے لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ نیرون پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے بھروچ اور سیوستان کے مشہور قلعے فتح کیے۔ راجا داہر نے برہن آباد پہنچ کر چاروں طرف ہرکارے دوڑائے اور باقی ہندوستان کے راجوں مہاراجوں سے مدد طلب کی۔ اس کی اپیل پر 200 ہاتھیوں کے علاوہ تقریباً 50,000 سوار اور کئی پیادہ دستے مزید جمع ہو گئے۔ راجا داہر اس لشکر جرار کے ساتھ برہن آباد سے باہر نکلا اور دریائے سندھ کے کنارے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال کر محمد بن قاسم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ کو عبور کیا اور 19 جون 712 کی شام محمد بن قاسم کی فوج نے راجا کی قیام گاہ سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ اگر صبح ایک طرف سے ناطوس پر گھنٹوں کی آواز اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی سزا بلند ہوئی اور دونوں لشکر اپنے اپنے ملک کے جنگی قواعد کے مطابق منظم ہو کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ محمد بن قاسم نے فوج کو 500-500 کے دستوں میں تقسیم کر کے پیش قدمی کا حکم دیا۔ ادھر سندھ کی فوج کے ہرول میں 200 ہاتھی چنگھارتے ہوئے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر فوج کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ایک ہاتھی مسلمانوں کی صفے رون پر وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس مہیب جانور کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم مجبور ہو کر گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ نعیم اور سعید نے اس کی تقلید کی اور 2 اور ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی۔ زخم خوردہ ہاتھی واپس مڑے اور اپنی فوجوں کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ باقی ہاتھی تیروں کی بارش میں آگے نہ بڑھ سکے اور زخمی ہو کر سندھ کے لشکر کی صفیں درہم برہم کرنے لگے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر محمد بن قاسم نے اگلی صفوں کو آگے بڑھنے اور پچھلے دستوں کو چکر کاٹ کر دشمن کو 3 اطراف سے گھیر لینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے جان توڑ حملے نے دشمن کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سعید چند جاں فروشوں کے ساتھ حریف کی صفیں توڑتا ہوا قلب لشکر تک جا پہنچا۔ نعیم نے اپنے بہادر ماموں سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا اور وہ بھی نیزے سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا ماموں کے قریب جا پہنچا۔ راجا دہار اپنی نوجوان رانیوں کے درمیان ایک ہاتھی پر سنہری ہودجی میں بیٹھا ہوا لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے چند پجاری ایک بت اٹھائے بھجن گا رہے تھے۔ سعید نے کہا، یہ بت ان کا آخری سہارا ہے، اسے توڑ ڈالو۔ نعیم نے ایک پجاری کے سینے میں تیر مارا اور وہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑا۔ دوسرا تیر ایک اور پجاری کو لگا اور وہ بت کو میدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بت واقعی ان کا آخری سہارا ثابت ہوا۔ تمام فوج میں ہلچل مچ گئی۔ سعید سخت زخمی ہونے کے باوجود آگے بڑھتا گیا۔ اس نے راجا دہار کے ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن راجا دہار کی جان اثار اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور سعید ان کے نرغے میں آ گیا۔ سعید کو اس طرح گرا ہوا دیکھ کر نعیم نے بھوکے شیر کی طرح حملہ کیا اور دشمن کی صفیں درہم برہم کر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سعید کی جستجو میں چاروں طرف نگا دوڑائی، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ اچانک اس کا خالی گھوڑا ادھر ادھر بھاگتا دکھائی دیا۔ نعیم نے نیچے لاشوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ سعید دشمن کی کئی لاشوں کے اوپر منہ کے بل پڑا ہوا تھا۔ نعیم نے گھوڑے سے اتر کر ماموں کے سر کو سہارا دے کر اوپر کیا. مامو جان کہہ کر پکارا لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی. نعیم انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا. راجہ داہر کا ہاتھی اسے زیادہ دور نہ تھا لیکن ابھی تک غیر منظم سپاہیوں کے گروہ اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑا تھا. نعیم نے ایک بار پھر کمان اٹھائی اور راجہ کی طرف تیر برسانے لگا. ایک تیر راجہ کے سینے میں لگا اور اس نے نیم بسمل ہو کر اپنا سر ایک رانی کی گود میں رکھ دیا. راجہ کے قتل کی خبر مشہور ہوتے ہی سندھ کا لشکر میدان جنگ میں لاشوں کے انبار چھوڑ کر بھاگ نکلا. ان شکست خوردہ سپاہیوں میں سے بعض نے برن آباد اور بعض نے ادر کا رخ کیا. اس عظیم فتح کے بعد مسلمان زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے. شہید کی ناش پر زخموں کے 20 سے زیادہ نشانات تھے. جب اسے لحد میں رکھا گیا تو نعیم نے اپنی جیب سے بھائی کا خط نکالا اور لحد کے اندر پھینک دیا. محمد بن قاسم نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک خط. نعیم نے مغموم لہجے میں کہا کیسا خط؟ مجھے عبداللہ نے دیا تھا, میں انہیں خط پہنچانے کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکتا. میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ محمد بن قاسم نے پوچھا. اس میں کوئی خاص بات نہیں. محمد بن قاسم نے جھک کر لہجے سے خط نکالا اور پڑھا اور نعیم کو واپس کرتے ہوئے کہا اسے اپنے پاس رکھو, شہیدوں کی نگاہ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی. محمد بن قاسم سے نعیم کی زندگی کا کوئی راز پوشیدہ نہ تھا. نعیم کے لیے عبداللہ کا احسار اور خدا کی راہ میں نعیم کی یہ شاندار قربانی دیکھ کر اس کے دل میں ان دونوں بھائیوں کے لیے پہلے سے زیادہ گہری محبت پیدا ہو گئی. رات کے وقت محمد بن قاسم نے سونے سے پہلے نعیم کو اپنے خیمے میں بلایا اور ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد کہا اب ہم چند دنوں تک برہنہ آباد فتح کر کے ملتان کا رخ کریں گے, وہاں شاید ہمیں زیادہ افواج کی ضرورت پڑے, اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہیں واپس بصرہ بھیج دیا جائے. وہاں تم زیادہ افواج مہیا کرنے کے لیے تقریریں کرو, راستے میں اپنے گھر سے بھی ہوتے جانا اور انہیں تسلی دینا. جہاں تک ان کی تسلی کا تعلق ہے میں اسے جہاں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. رہا مزید بھرتی کا سوال تو آج کے مارکے نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کے لیے مزید افواج کی ضرورت نہیں, لیکن میرا ارادہ فتح کرنے تک محدود نہیں. لیکن ایک دوست کی حیثیت میں مجھ پر آپ کا احسان غیر ضروری ہوگا. کیسا احسان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا. آپ مجھے بصرہ بھیجنے کے بہانے گھر جانے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور میں اسے ایک احسان سمجھتا ہوں. محمد بن قاسم نے کہا اگر یہ احسان میرے یا تمہارے فرائض سے ٹکر کھاتا ہو تو میں تمہیں کبھی اجازت نہ دوں, لیکن فی الحال تمہاری جگہ اس جگہ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ برہنہ آباد فتح کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس کے بعد ادھر ادھر کی معمولی ریاستوں کی سرکوبی کے بعد ہم ملتان کا رخ کریں گے. تم اس وقت تک آسانی سے واپس آ جاؤ گے اور تمہارے ساتھ آنے والے تھوڑے بہت سپاہی ہماری طاقت میں کافی اضافہ کریں گے. اچھا, پھر مجھے کب جانا چاہیے؟ جس قدر جلدی ہو سکے. اگر تمہارے زخم تمہیں سفر کی اجازت دے سکے تو کل ہی روانہ ہو جاؤ. محمد بن قاسم کے ان الفاظ کے بعد نعیم بظاہر وہاں بیٹھا تھا لیکن اس کے خیالات اسے سندھ کی سرزمین سے ہزاروں میل دور لے جا چکے تھے. اگلے صبح وہ واپس بصرہ کا رخ کر رہا تھا. سندھ میں مسلمانوں کی فتوحات کے حالات سے حجاج بن یوسف کو ہر وقت باخبر رکھنے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ سے لے کر بصرہ تک 10-10 کوس کے فاصلے پر سپاہیوں کی چوکیاں مقرر کر دی تھی اور ان چوکیوں پر ڈاک رسانی کی غرض سے نہایت تیز رفتار گھوڑے رکھے گئے تھے. نعیم علیہ صبح سندھ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوا اور ہر چوکی پر گھوڑا بدلتا ہوا دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہا تھا. رات کے وقت اس نے ایک چوکی پر قیام کیا. تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بہت جلد نیند آ گئی. آدھی رات کے قریب سندھ کی طرف سے ایک اور سوار کی آمد نے نعیم اور چوکی کے سپاہیوں کو جگا دیا. سوار لباس سے ایک مسلمان سپاہی معلوم ہوتا تھا. وہ چوکی پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا میں بصرہ میں ایک نہایت ضروری خبر لے کر جا رہا ہوں, دوسرا گھوڑا فوراً تیار کرو. نعیم کو سندھ کے ہر معاملے سے دلچسپی تھی. اس نے اٹھ کر مشعل کی روشنی میں نوارد کو دیکھا. وہ گندمی رنگ کا ایک کبھی ایک نوجوان تھا. تم محمد بن قاسم کا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ ہاں. کیا پیغام ہے؟ مجھے کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. مجھے جانتے ہو؟ ہاں, آپ ہماری فوج کے ایک سرار ہیں, لیکن معاف کیجئے اگرچہ آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں, تاہم مجھے سپہ سرار کا حکم ہے کہ حجاج بن یوسف کے سوا یہ پیغام کسی کو نہ دیا جائے. میں تمہاری اس فرش ناشی کی قدر کرتا ہوں, نعیم نے کہا. اتنی دیر میں دوسرا گھوڑا تیار ہو گیا اور نواب جس پر سوار ہو کر آن کی آن میں رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا. چند دنوں کے بعد نعیم اپنے سفر کا تین چوتھائی حصہ طے کر کے ایک دلکش وادی میں سے گزر رہا تھا. اس راستے میں پھر وہی سوار نظر آیا. نعیم نے اسے غور سے دیکھنے پر پہچان لیا. اس نے نعیم کے قریب آنے پر گھوڑا روک لیا اور کہا، آپ بہت تیز رفتار سے آئے، میرا خیال سے کیا بہت پیچھے رہ جائیں گے؟ ہاں، میں نے راستے میں زیادہ دیر آرام نہیں کیا. آپ بھی بتا جا رہے ہیں؟ ہاں، نعیم نے جواب دیا. اگر تم اس دن تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کر لیتے تو سارا سفر اکٹھا رہتے. میرا خیال تھا کہ آپ ذرا آرام سے سفر کریں گے، اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا، چلیے. میرا خیال ہے تم ان راستوں سے زیادہ واقف ہو. ہاں، میں اس ملک میں بہت دیر رہ چکا ہوں، چلو پھر آگے تم چلو. اجنبی نے گھوڑا آگے کر کے سر پر چھوڑ دیا اور نعیم نے بھی اس کی تقلید کی. کچھ دیر کے بعد نعیم نے سوال کیا، ہم دوسری چوکی پر ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ نعیم کے ساتھی نے گھوڑا روکا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھا. بلاخر اس نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم اس وادی کو عبور کرنے کے بعد صحیح راستہ معلوم کر لیں گے. یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. چند کوس اور طے کرنے کے بعد اجنبی نے گھوڑا پھر روک لیا اور کہا، شاید ہم صحیح راستے سے بہت دور ایک طرف نکل آئے ہیں. میرے خیال میں راستہ شیراز کی طرف جاتا ہے، ہمیں اب بائیں طرف مڑ جانا چاہیے، لیکن گھوڑے بہت تھک گئے ہیں، یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں تو بہتر ہوگا. یہ سرسبز اور شاداب خطہ کچھ ایسا جاذبے نگاہ تھا کہ نعیم کے تھکے ہوئے جسم نے بے اختیار تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اجنبی کی تائید کی. دونوں سوار نیچے اترے، گھوڑوں کو ایک چشمے سے پانی پلا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا اور سرسبز گھاس میں بیٹھ گئے. اجنبی نے اپنا تھیلا کھولتے کہا، آپ کو بھوک تو ضرور ہوگی، میں نے تو پچھلی چوکی سے پیٹ بھر لیا تھا، یہ تھوڑا سا کھانا شاید آپ کے لیے بچ گیا تھا. اجنبی کی اصرار پر نعیم نے روٹی اور پنیر کے چند ٹکڑے کھائے اور چشمے سے پانی پی کر گھوڑے پر سوار ہونا چاہا، لیکن دماغ میں غنودگی سے محسوس کرنے کے بعد گھاس پر لیٹ گیا. میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے کہا. اجنبی نے کہا، بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، نہیں دیر ہو جائے گی، ہمیں چلنا چاہیے. نعیم یہ کہہ کر اٹھا، لیکن ڈگمگاتے ہوئے چند قدم چلنے کے بعد پھر زمین پر بیٹھ گیا. اجنبی نے اس کی طرف دیکھ کر ایک محیب کہکہ لگایا. نعیم کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ اسے کھانے میں کوئی نشہ آور شے دی گئی ہے، ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ کسی خطرناک مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے. اس نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، لیکن ہاتھ پاؤں جواب دے چکے تھے. اس کے دماغ پر گہری نیند کی کیفیت طاری ہو رہی تھی. اس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس کیا کہ چند آدمی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں. اس نے ان کی آہنی گرس سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کی جد و جہد بے سود تھی، وہ قریب بے ہوش ہو چکا تھا. اس کے بعد اسے صرف اس بات کا معمولی سا ہوش تھا کہ چند آدمی اسے اٹھا کر کسی طرف لیے جا رہے تھے. اگلے دن نعیم کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایک تنگ کوٹھی میں پایا اور وہی اجنبی جو اسے فریب دے کر یہاں تک لایا تھا اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا. نعیم نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی اور سوال کیا، مجھے یہاں لانے سے تمہارا کیا مقصد ہے اور میں کس کی قید میں ہوں؟ وقت آنے پر تمہیں تمام سوالات کا جواب مل جائے گا. اجنبی یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور کوٹھی کا دروازہ بند کر دیا گیا. نعیم کو قید ہوئے 3 مہینے گزر گئے. اس کی مایوسی قید خانے کی کوٹھی کی بھیانک تاریکی میں اضافہ کر رہی تھی. اس ناگفتہ با حالت میں اس کے لیے فقط یہ خیال تسلی بخش تھا کہ خدا کو اس کے صبر کا امتحان مقصود ہے. ہر صبح و شام ایک شخص آتا اور قید خانہ کی دیوار میں ایک چھوٹے سے سوراخ کے راستے کھانا دے کر چلا جاتا. نعیم کئی بار پوچھتا، مجھے قید کرنے والا کون ہے، مجھے کس لیے قید کیا گیا ہے، لیکن ان سوالات کا کوئی جواب نہ ملتا. 3 مہینے گزر جانے کے بعد نعیم ایک صبح بارگاہ الہی میں سربسجود دعا مانگ رہا تھا کہ کوٹھی کا دروازہ کھلا اور وہی اجنبی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوا. اس نے نعیم سے مخاطب ہو کر کہا، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. کہاں؟ نعیم نے سوال کیا. کوئی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس نے جواب دیا. نعیم ننگی تلواروں کے سایہ میں ان کے ساتھ ہو لیا. قلعہ کے ایک خوشنما کمرے میں ایک حیرانی قریب پر چند نوجوانوں کے درمیان ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا تھا. نعیم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ ابن صادق تھا. اسیری. ابن صادق کی گزشتہ زندگی ناکامیوں کی ایک طویل داستان تھی. وہ یروشلم کے ایک متمول یہودی گھرانے میں پیدا ہوا. ذہین ہونے کے باعث اس نے 16 برس کی عمر میں ہی عربی، فارسی، یونانی اور لاطینی میں غیر معمولی استعداد پیدا کر لی. 18 سال کی عمر میں اسے ایک عیسائی لڑکی مریم سے محبت ہو گئی. اور وہ اس کے والدین کو شادی پر رضامند کرنے کے لیے عیسائی ہو گیا. لیکن مریم کچھ عرصہ ابن صادق کی دلجوئی کرنے کے بعد اس کے چچا زاد بھائی الیاس پر فرشتہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگی. ابن صادق نے بہت کوشش کے بعد مریم کے والدین کو شادی پر رضامند کر لیا, لیکن وہ ایک دن موقع پا کر اپنے نئے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی اور دمشق پہنچ کر اسے شادی کر لی. مریم کی محبت اور اخلاق سے متاثر ہو کر الیاس نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا. الیاس ایک بلند پایا معمار تھا, اس نے دمشق میں معمولی آمدنی کی صورت پیدا کر لی اور وہی مکان بنا کر زندگی کے دن گزارنے لگا. ایک سال کے بعد الیاس اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کا نام زلیخا رکھا گیا. ابن صادق کو سخت جستجو کے بعد ان کا پتہ چلا, وہ دمشق پہنچا. وہاں محبوبہ اور بھائی کو عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی. چند دن وہ دمشق کے گلی کوچوں کی خاک چھانتا رہا, بلاخر اسلام قبول کر کے دربار خلافت میں حاضر ہوا. مریم پر اپنے حقوق جتا کر درخواست کی کہ الیاس سے چھین کر اسے دلائی جائے. وہاں سے حکم ملا کہ یہودی اور عیسائی ہماری امان میں ہیں. چونکہ مریم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, اس لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اب یہ قسمت کا مارا نہ یہودی تھا, نہ عیسائی, نہ مسلمان. چاروں طرف کی مایوسی دل میں انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی. دمشق کی خاک چھاننے کے بعد یہ کوفہ میں حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور اسے اپنی سرگزشت سنا کر مدد کی درخواست کی. حجاج نے خاموشی سے اس کی سرگزشت سنی. ابن صادق نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اس کی تعریف کی اور دربار خلافت کی مذمت میں چند فکرے کہہ ڈالے. اس نے کہا, اگر آپ میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ ذاتی قابلیت کے اعتبار سے آپ مسند خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. ابھی ابن صادق کے آخری فکرے کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ حجاج نے ایک سپاہی کو آواز دی اور حکم دیا کہ اسے دھکے دے کر شہر سے نکال دو. اور ابن صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, تمہاری سزا قتل تھی, لیکن میں اس لیے درگزر کرتا ہوں کہ تم میرے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے آئے ہو. ابن صادق شام کے وقت شہر سے نکلا اور رات ایک راہب کے جھونپڑے میں پناہ دے کر ارل صبح خطرناک عزائم کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا. وہ یروشلم میں بھی زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا. چند سال تک وہ اپنے بھائی اور محبوبہ کے علاوہ تمام دنیا کے خلاف جذبہ انتقام لیے مارا مارا پھرتا رہا. بلا کر اس نے اپنے ساتھ شر پسندوں کی خطرناک جماعت پیدا کر لی اور ایک زبردست سازش کے ارادے سے انہیں تمام ملک میں پھیلا دیا. وہ اس مختصر جماعت کا روحانی پیشوا بن بیٹھا. ایک دن اسے اپنے چچا زاد بھائی سے انتقام لینے کا موقع ملا اور وہ اس کی اکلوتی بیٹی زلیخا کو اغوا کر لایا. زلیخا کی عمر اس وقت 8 سال تھی. ابن صادق اسے لے کر ایران کی طرف بھاگا اور مدائن میں اپنی جماعت کے اسحاق نام ایک شخص کے سپرد کر کے پھر اپنے تخلیقی مقاصد کی تکمیل میں مصروف ہو گیا. دو ماہ بعد اس کی جماعت کے خفیہ کارکنوں نے الیاس اور مریم کو قتل کر ڈالا. اس نے اس صفاقانہ قتل کے بعد بھی بس نہ کی اور اپنے بقیہ زندگی کو تمام دنیا کے لیے خطرناک بنانے کی ٹھان لی. عالم اسلام میں سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی نیت سے وہ حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا. چند خارجیوں اور اسلام کے دشمنوں نے اس کے ساتھ بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا, لیکن اس کے مقصد کی تکمیل کے راستے میں مالی مشکلات حائل تھیں. اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا قیصر روم کے دربار میں حاضر ہوا. قیصر اگرچہ مشرق میں اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا, تاہم ابھی تک اس کے دل میں اپنے آبا و اجداد کی شکستوں کی یاد تازہ تھی. اس نے ابن صادق کے ساتھ کھلے طور پر شریک عمل ہونے کی ضرورت نہ کی, لیکن مسلمانوں کے اس حد تک خطرناک دشمن کی حوصلہ افزائی ضرور خیال کی. اس نے ابن صادق سے کہا, ہم تمہاری ہر ممکن طریقے سے مدد کریں گے, لیکن جب تک مسلمان ایک ہیں ہم ان پر حملہ کرنا خلاف مصالحت سمجھتے ہیں. تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو, ہم تمہاری خدمات کا خیال رکھیں گے. ابن صادق وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات کے گراں بہا تحائف لے کر واپس آیا اور کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک گمنام مقام کو اپنی قیام گاہ بنا کر اپنی تخریبی کام شروع کر دیا. حجاج کے خوف سے اس نے کئی سال تک اپنے خیالات کے اعلان کی ضرورت نہ کی اور اپنی تمام کوششوں کو اس کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ہر ممکن احتیاط سے کام لیا. چند برس کی سرتوڑ کوشش اور محنت سے اس نے 1000 اشخاص کی جماعت تیار کر لی. اس جماعت کے اکثر افراد ایسے تھے جن کا ضمیر وہ سونے اور چاندی کے عوض خرید چکا تھا. وہ کیسے روم کو اپنی خدمات سے باخبر رکھتا اور وہاں سے حسب ضرورت مدد منگوا لیتا. جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی جماعت قدر طاقتور ہو گئی ہے اور کوفہ و بصرہ کے اکثر لوگ حجاج سے نفرت کرتے ہیں تو اپنے مد مقابل پر آخری ضرب لگانے کے لیے تیار ہو بیٹھا. ایک دن اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ آج حجاج کوفہ میں گیا ہے اور اسی اور ابن عامر فوج بھرتی کرنے کے لیے تقریر کرنے والا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ بصرہ کے اکثر لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتراتے ہیں. ابن صادق نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور پہلی مرتبہ اپنے گوشے سے نکل کر اہل بصرہ کے عام جلسے میں حصہ لینے کی جرات کی. پارٹ 5 اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کتاب کے مزید واقعات کے لیے سنیے پارٹ 6.